आगे फिर यहूद के उस रवैये की बात है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर वो लोग किस तरह से जुबान को टेढ़ा मेढ़ा करके और अपने मतलब की बातें कहा करते थे। मजलिस के आदाब भी हमें पता चल रहे हैं इस आयत में। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तकूलु राइना, ना तुम कहो राइना। राइना क्या? हमारी रियायत कीजिए। एक्चुअली मुसलमान जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं समझ आती थी उनकी, या कोई बात दोबारा रिपीट करनी के लिए रिक्वेस्ट करनी होती तो कहते थे राइना, जैसे हम कहते हैं ना आई बेग योर पार्डन, या हम कहते हैं एक्सक्यूज मी, तो वो इस तरह से कहते थे। तो ये यहूद जो थे, जैसे पहले भी एक दफा बात हुई थी आयत 93 में कि वो कहते थे समय ना हो आता ना हो, क्या कहते थे, समय ना हो आसई ना, हमने सुना लेकिन हमने मानना नहीं है, चुप करके आहिस्ता से कह देते थे। तो इनका ये तरीका ही था किसी बात को तरोड़ मड़ो के इस तरह कहना कि वो दूसरा उसका मतलब निकला है। वो क्या कह देते थे, राईना, राई कहते हैं चरवाहे को, और ना हमारे, ए हमारे चरवाहे, यानी एक तरह से डिसरिस्पेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये इनका, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक हसद जो था ना अंदर, उसकी वजह से उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। अब वो बोलना भी उन्होंने है, लेकिन इस तरह से बोलना कि बस दिल में तो यानी सांप लौट रहे हैं, अंदर तो अपने ये हाल है, जलन है, कुड़न है, लेकिन अब क्या करें, अब कुछ कह भी नहीं सकते। अब ऐसे करके बात करते हैं कि जिसमें इंसल्ट भी और बाद में फिर हंसते भी, देखो हमने तो क्या बात कह दी। और ये भी कहा जाता है कि राइना इनकी जुबान में एक गाली थी, जैसे स्टूपिड कहते हैं ना, तो ये एक गाली थी इनकी जुबान में, तो ये ऐसे कह के और मतलब ये लेते थे। तो अल्लाह ताला को तो दिलों के हालों का भी पता है। कभी कभी कोई लोग ऐसी बात कह देते हैं कि जिस जो वो किसी तरह से और तरह से बोल रहे होते हैं, दूसरे बेचारे को समझ, जिसको कही जा रही होती उसको नहीं भी समझ आए, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। जैसे ये लोग आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे, जब आते थे तो कहते थे अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब कहना भी इस तरह से होता था ना कि दूसरा अगर कहे ये क्या कहा तुमने, नहीं तो तुमने नहीं सुना अस्सलाम वालेकुम कहा है, तो इसमें क्या गलत बात है, तुम्हें गलत सुनता होगा, यानी फिर यानी बहुत बिल्कुल पलट जाना ना। तो अस्सलाम वालेकुम, जैसे हमारे भी लोग जो जिनको नहीं समझ है, तो साम कहते हैं मौत को, तुम्हारे ऊपर मौत हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ तो जाते थे, ऐसी बात नहीं थी तो उनको जवाब देते वालेकुम और तुम पर भी, आगे कुछ नहीं, वालेकुम अस्सलाम नहीं, वालेकुम, और जो यानी जो तुमने कहा वो ही तुम पे भी। ये इनका तरीका ही था। यहां पे भी कह रहे राइना को राइना करके, तो अल्लाह ताला ने इस लफ्ज से ही मना फरमा दिया, फरमाया वकूल उन्ज़ुरना वस्माउ, आप ये वर्ड ही छोड़ दो ए ईमान वालो, क्योंकि मुसलमान कहते थे तो ये भी कहते थे, हम भी तो वही वर्ड ही कह रहे हैं। अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया, नहीं तुमने ये लफ्ज ही नहीं बोलना, आप कहो उन्ज़ुरना, हमारी तरफ नजर कीजिए, एक्सक्यूज मी। अब ये चेंज नहीं हो सकता था, और पहली ही दफा में गौर से सुना करो। तो ये कितने प्यारे कुरान हमें देखें हर तरह के एटिकेट सिखाता है, यानी आपको इससे पता चलता है ना कि आपने इल्म की मजलिस में कैसे रहना है। कोई ऐसी बात ना करें जिसके डबल मीनिंग हो, जिसमें दूसरे के लिए हकारत हो, खास तौर पे कि यहां पे तो एक कॉन्टेक्स्ट में देखे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उस वक्त के, तो आपको पता चलेगा कि यहूद ऐसे करते थे या इस तरह से होता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है, अल्लाह ताला को ये गवारा नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी भी कोई गुस्ताखी करे, या कोई राइना कोई बुरा वर्ड नहीं है, कोई बुरा वर्ड नहीं, मगर वो इससे क्या सेंस ले रहे थे, इस वजह से अल्लाह ताला ने ये लफ्ज ही निकाल दिया। अल्लाह ताला को वो लफ्ज भी पसंद नहीं है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ हो, जो तौहीन के जुमरे में आए, जिसमें कोई डाउट भी हो। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे देखें, अल्लाह ताला ने यहूद को तो नहीं कहा कि तुमने ना कहो, मुसलमानों को क्यों कहा ये बताइए। वो कहते तो वो थे, मुसलमान थोड़ी कहते थे जो मोमिन सच्चे थे। ये आप इसका जवाब यहूद को तो कहना चाहिए था ना कि आप ये नहीं कहो और आप ये कह कर, इसलिए कि बजाय दूसरों कहने के, दूसरों ने तो साजिश करनी है, दुश्मन ने तो साजिश करनी है, हमारा तरीका क्या होना चाहिए, अपनी इसलाह कर लें, अपनी अंदर इसलाह कर लेंगे तो दूसरे को मौका ही नहीं मिलेगा, दूसरे को मौका ही ना दिया जाए, यानी ऐ मुसलमानों तुम ये वर्ड ही छोड़ दोगे तो वो तो नहीं कह सकेंगे, उनको अल्लाह ताला ने कुरान में रोक दिया। आज भी हमें यही असूल अपनाना चाहिए, बजाय हम ये कहते रहे फलां के खिलाफ साजिश करता है, बस सारी दुनिया हमारी दुश्मन है, बस सारी दुनिया हमारे खिलाफ ये करती है वो करती है, हर वक्त हम रोते रहते हैं, अपने अंदर कभी नहीं इसलाह करनी कि हम में भी कोई गलती है, नहीं वो हमारे दुश्मन, वो हमारे दुश्मन, उसने हमें ये कर दिया। यहाँ पे देख ले बात है अपनी इसलाह की, उनको छोड़ो वो जो भी करते हैं उनका तो काम ही यही है, तुम ही छोड़ दो ये लफ्ज, कितनी प्यारी बात है ना, कितना प्यारा असूल है, अपने घर में इसलाह कर ले, दूसरे को मौका ही नहीं मिलेगा बजाय हर वक्त रोते रहने के। और दूसरी बात क्या पता चलती है, फिर हर बात को गौर से सुना जाए, गौर से सुनने की पहले टाइम ही समझने की कोशिश की जाए, ना कि बार बार रिपीट करने को कहा जाए, कान और आंखें खुली, दिमाग को खुला रखना चाहिए, इल्म की मजलिस में ऐसे नहीं बैठना चाहिए कि दिमाग हाजिर नहीं, याद रखिए गौर से कौन सुन सकता है, कौन सुन सकता है ध्यान से गौर से, जिसका दिमाग हाजिर हो, और जिसका दिमाग कहीं सोचों में पड़ा हो वो क्या गौर से सुनेगा, और अगर आपस में लोग बातें कर रहे हो फिर गौर से सुना जा सकेगा, गौर से तब सुना जाता है जब मुकम्मल खामोशी होती है, तो इल्म की मजलिस में फिर कैसा होना चाहिए, मुकम्मल खामोशी हो, इसीलिए सहाबा कराम इतना से भी हिलते भी नहीं थे इल्म की मजलिस में, उनकी ये हालत होती थी कि उनके सरों पे आके परिंदे बैठ जाते थे ऑब्जेक्ट समझ के इनको, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इल्मी मजलिस इतनी सी भी उसमें जुम्बिश नहीं होती थी, बातचीत तो दूर की बात, बिल्कुल खामोशी और गौर से सुनना, तो दिमाग भी हाजिर हो और खामोशी भी हो, इसी तरह चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो बहुत केयरफुली आपको करनी है, ये नहीं कि कुछ भी लफ्ज इस्तेमाल कर लें, खासतौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तो ये आयात आई है कि उनके लिए तो कोई भी ऐसा लफ्ज जो इनअप्रोप्रिएट हो, उनकी शान के मुताबिक ना हो, वो नहीं यूज किया जा सकता, इसीलिए तो जो तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हो उसकी सजा कत्ल है, तो कोई भी ऐसा डाउटफुल वर्ड भी नहीं यूज कर सकते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, कोई आम आदमी की बात नहीं है, इसलिए जब हम भी बात करें तो ऐसे ही उठा के ना बात कर लें जैसे हम गैर मुस्लिमों से सुन के आते हैं, तो वैसे ही हम आके आगे क्वेश्चन करने लगते हैं या आगे बात करने लगते हैं, उन्होंने ऐसे क्यों किया, उन्होंने ये शादी क्यों की, उन्होंने इस तरह से इतराजात करते हैं जैसे एक आम आदमी की बात कर रहे हैं, नहीं कोई अदब लिहाज सोचते ही नहीं, आगे सूरह गुजरात में हम पढ़ेंगे कि उसके तो सारे अमल ही ना जाया हो जाए कहीं और उसको पता भी नहीं चलेगा जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जरा सी भी ऐसी बात कर दी कि अल्लाह को ना पसंद आई, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह अगर हम इस आयत को अमूमी एक मीनिंग में लें, एक इल्मी मजलिस के आदाब के तौर पे लें, तो भी आप देखें जो उस्ताद और शागिर्द का एक रिलेशनशिप होता है वो बराबरी का नहीं होता कि जैसे दूसरों के साथ बात कर रहे हैं वैसे उस्ताद के साथ भी बात कर रहे हैं, नहीं, वो एक रिलेशनशिप ऐसे होता है जिसमें उस्ताद का एक मर्तबा होता है, एक मकाम होता है, उसको मलहूज खातिर रखते हुए उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए तो वो पुराने लोग एक बात करते थे ना, बा अदब बा मुराद, बे अदब बे मुराद, बा अदब बा नसीब भी कहते थे, तो उसका नसीब ऊंचा होता है जो बा अदब होता है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसी बात करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो नहीं घटती, मगर जलील कौन होता है जो ऐसी बात करने वाला, ठीक है, या इसी तरह उस्ताद शागिर्द में देख लें, अगर कोई शागिर्द बदतमीजी करता है उससे उस्ताद का तो नहीं कुछ जाता, लेकिन क्या है ऐसा शागिर्द कभी भी आला मकाम नहीं पा सकता जिसके अंदर उस्ताद की इज्जत ना हो, तो ये भी हमें पता चलता है और इनकी मजलिस के आदाब भी पता चलते हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलिल काफिरीना आदाबुन अलीम, काफिरों की यहाँ पे बात कैसे आ गई, बात तो इनकी चल रही थी, بات یہ یہاں پہ کہا گیا یعنی انکار کرنے والے جو اس بات کو نہیں چھوڑتے, وہ رائنا ہی کہتے رہیں گے, وہ نہیں مانتے بات کو, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر دردناک عذاب ہے ان کے لیے. پھر کیا کیا کہا گیا, ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین, نہیں دلی طور پہ چاہتے کافر, کون سے کافر, من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا, اہل کتاب میں سے کن لوگوں نے کفر کیا, سارے اہل کتاب نے کفر نہیں کیا, کن کو کہا جا رہا ہے اسپیسیفکلی یہاں پہ, وہ اہل کتاب جن کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام دیا اور انہوں نے انکار کر دی, وہ مراد ہیں. کئی اہل کتاب تک تو میسج ہی نہیں پہنچا, تو ہم سارے جو ہمارے گھر کے سامنے ایک جا رہا ہوگا تو ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ نہیں پسند کرتا کہ ہمیں کوئی خیر ملے, نہیں, وہ اہل کتاب جس نے کفر کیا یعنی پیغام پہنچ گیا پھر بھی نہیں وہ مانا, تو وہ تو ہوپ لیس کیس ہو گیا نا. اور وہ مشرکین جو جن کے سامنے پیغام آیا پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا, دونوں کے لیے آئی ہے, الذین کفروا اہل کتاب کے لیے بھی اور مشرکین کے لیے بھی, انکار کیا اہل کتاب میں سے اور جنہوں نے انکار کیا مشرکین میں سے, وہ دلی طور پہ کیا چاہتے ہیں, ان کی کیا خواہش ہے, ان کا بہت دل چاہتا ہے کیا, اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم, مَا يَوْدُ, چاہتے ہیں کہ نہ نازل ہو, نہیں ان کے دل میں یہ آتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی خیر نازل ہو ہی نہ اپنے رب کی طرف سے, ان کو کوئی بھلائی ملے ہی نہیں, یعنی اتنے حاسد ہیں, اتنی زیادہ ان کو تکلیف ہے کہ ان کو کوئی خیر نہیں ملنی چاہیے, کوئی بھلائی نہیں ملنی چاہیے, اب چاہے وہ نبوت ہے, حکمت ہے, قرآن ہے, یا کوئی بھی کوئی فتح ہے, کوئی بھی چیز, کوئی بھلائی ان کو ملے نہ, ان کے دل حسد سے بھرے میں, یعنی آپ سمجھ آ گئی نا کن کے. تو یہ تو آئے دن مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تو تمہیں ستائیں گے, کبھی کوئی بات کریں گے, کبھی کوئی بات کریں گے, اس لیے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں کبھی کوئی بھلائی ملے ہی نہ, تم سکھ چین سے کبھی نہ رہ سکو, کوئی خیر نہ تمہیں ملے. اور بات کیا ہے, یہ اگر آپ اس کو ہائی لائٹ کر لینا اور ہم اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں اس بات کو, بہت سکون سے ہم رہیں گے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ اس کا, اس بات, پوری بات کا جواب یہ, اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے, کوئی چاہے کسی کو, یہ اس کی دلی خواہش ہے کہ اس کو نہ بس کچھ مل جائے, آئے یہ کیوں اس کو یہ بھلائی مل گئی, اس کو کیوں یہ خیر مل گئی, لیکن ساری باتوں کا جواب ایک بات ہے, اللہ جس کو چاہے خاص کر لے اپنی رحمت سے, جس کو چاہے خیر عنایت فرمائے, اس نے تھوڑی کسی سے پوچھنا ہے, وہ تھوڑی کسی سے اجازت لیتا ہے, اس کی مرضی ہے جس کو جو چاہے دے. اب کوئی لاکھ برا چاہے, کوئی لاکھ چاہے کہ ان کو کچھ نہ ملے, کوئی لاکھ جیلس ہو رہا ہے, کوئی لاکھ حسد کر رہا ہے, اس کے حسد کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا, اس لیے کہ دینا تو اللہ نے ہے. اب یہ حاسد کے لیے بھی ہے, دیکھو اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد آتا ہے نا, تو یہ سوچا کریں کہ اس کو یہ نعمت کس نے دی ہے, یہ تقسیم کس کی ہے, اللہ کی ہے نا, چاہے وہ پیسہ اس کو مل گیا, یا اس کو کوئی پروموشن اس کی ہو گئی, اس کو گھر مل گیا, اس کے بچے نے کوئی ترقی کر لی, اب آپ کے دل میں جو حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, کوئی آپ کے دل میں تکلیف ہونے لگتی ہے, چبھن ہونے لگتی ہے, تو اپنے آپ کو سمجھایا کریں, واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے, اللہ دینے والا ہے, اس نے یہ تقسیم کی ہے, اس میں اس بندے کا تو کوئی کمال نہیں ہے, وہ جو دینے والا ہے کیا میں اس کی تقسیم سے راضی نہیں ہوں, اس نے غلط دیا ہے کیا, ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اس میں کسی کا بھی اپنا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ کسی کو خاص کر لے جس کو وہ چاہے, جس کو چاہے ذرے سے آفتاب دانا لے, جس سے چاہے اپنی دین کی خدمت لے لے, جس کو چاہے اپنا فیورٹ بنا لے, سبحان اللہ, کسی کو بھی حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو بھی جیلسی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی آپ یہ ہر وقت نہ ڈریں کہ ہائے میرے سے کوئی حسد نہ کر لے, مجھے کوئی فلانا مجھے نقصان نہ دے دے, ہر وقت بس اسی ڈر کے اندر میں رہوں, وہ مجھے اس طرح نہیں کر دے, وہ ویسے نہیں کر دے, کیوں ڈر رہے ہیں آپ, یہ آیت یاد رکھیں, ان کے حسد سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ کسی کو فائدہ دے سکیں, کسی چیز سے فائدہ دے سکیں تو نہیں دے سکتے, مگر جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے. اور اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ کسی چیز سے نقصان دے سکیں تو نہیں دے سکتے مگر جتنا اللہ نے لکھا, تو وہ تو نہیں نقصان دے سکتے, پھر کس کی بات سے ڈرنا. تو گھبرانے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی, اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی برا نہیں کر سکتا, اور کسی کے برا چاہنے سے آپ کا برا نہیں ہوگا. ہاں ماں برا ہوتی ہے, اس وہ تو ایک نظر اس کو میری خیر نہیں بھاتی, مجھے ذرا کچھ مل جائے اس کو تو دل جل جاتا ہے, فلانے کو یہ ہو جاتا ہے, وہ تو میرے سے جیلس ہوتے ہیں, وہ تو فلان مجھے دیکھ کے کچھ دیکھ کے نہیں راضی. تو کیوں آپ کا پرواہ, اللہ دیتا ہے وہ خاص کر لیتا ہے. اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے, حاسد کو بھی اور جس کو ملے وہ بھی یہ اطمینان رکھے یہ اللہ نے دیا. تو یہ, اور پھر دوسری طرف دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص لیے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے, وہ اس بات سے جلس تھے نا کہ ان کو کیوں نبوت مل گئی, ہمیں کیوں نہیں, ہمارے اندر کیوں نہیں آئی. تو اللہ جس کو چاہے دے, یہ اس کی رحمت ہے. یہ قرآن کا اترنا, یہ وحی کا اترنا, یہ نبوت کا اترنا, یہ نبوت کا ملنا, یہ اللہ کی خاص رحمت سے ملا ہے. اللہ نے خاص کیا, اللہ نے چنا ہے, ایکسکلوسیولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا, اپنی رحمت سے چنا. وہ جس کو مرضی چاہے چنے, اس کی مرضی ہے, تمہاری کیا مجال ہے کہ اس سے سوال کرو. تو کسی کو بھی نعمت ملتی ہے نا, وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. کوئی خوبی کسی کو ملتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور اس کو ماننا, اس کا اعتراف کرنا, اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنا ہے بجائے جلس ہونے کے. آپ کو کوئی نعمت ملی ہے خاص, اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہوتی ہے, دین کی سمجھ. اللہ تعالیٰ جسے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا. تو سوچیں آپ کو یہ جو قرآن سیکھنے کی توفیق ہوئی ہے نا, یہ اللہ نے آپ کو, ملین بلین پیپل انسان دنیا میں گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اس وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے, ان میں سے آپ کو خاص کیا, آپ کو سلیکٹ کیا. آپ میں سے اور کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ اور اپنے کام کے لیے چن لے گا, ان سے اور خیر کے اپنے کام لے گا. اللہ خاص کر لیتا ہے, اللہ بڑا فضل والا ہے, بڑے فضل والا لیتا ہے. وہ جس کو چاہے اپنا فضل دے دے, تو اس سے مانگے. تو یہ اس کو اپنی ساتھ سمجھیں, اپنے لیے آنر سمجھیں, اس کے اوپر شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے خاص کر لیا. ہر ایک انہی دین کی سمجھ کی توفیق ملتی, ہر ایک نہیں آتا اس راستے پر. اللہ اگر تو نے مجھے چن لیا تو مجھے ثابت قدم رکھنا اس پہ. تو اللہ نے آپ کو خاص کر لیا ہے اپنی اس رحمت کے لیے. مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. پھر اب نسخ کی بات آئی, ایک اور اب یہودیوں نے اعتراض شروع کر دیا. اب ان کے اعتراضات کی بات ہے, کبھی وہ کسی بات پہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے کہ کسی طرح ہم بات کوئی کریں, تو وہ کہتے آ کے مسلمانوں کو, لو یہ تمہاری, کبھی قرآن میں ایک حکم آتا ہے کبھی دوسرا حکم آ جاتا ہے اس کی بجائے, تو پھر یہ کیا بات ہوئی, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب خود ہی بنایا ہوا ہے یہ قرآن. کیونکہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو پھر ایک حکم بدل کے دوسرا کیوں آتا, ایک ہی اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے نا کہ یہ حکم دینا, تو اس نے ایک ہی دفعہ کیوں نہیں دے دیا. دوسرا وہ اعتراض کرتے, تم تو کہتے ہو کہ تورات بھی اللہ کی طرف سے ہے, تو پھر ایسا کیوں تورات میں کوئی حکم ہے اس کے بعد قرآن میں کوئی دوسرا حکم آ جاتا ہے, تو یہ کیوں ہے پھر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی مرضی ہے, مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. نہیں کوئی بھی منسوخ کرتے ہم, قرآن میں اس طرح ہوا ہے کہ کوئی ایک حکم آیا پھر اس کے بعد اس سے بہتر حکم آ گیا, یعنی کہ کوئی آیت اس سے بہتر آ گئی. اللہ کا سارا ہی کلام بہترین ہی ہے, مگر جس میں اور انسانوں کے لیے نفع زیادہ تھا یا سہولت تھی یا عمل کے ان کی آسانی کے لیے, پھر اس کے بعد اس سے بہتر حکم آیا یا اس جیسا, یا اس جیسا یعنی پہلے کی کتابوں میں. آپ جیسے صحف ابراہیم ہے, صحف ابراہیم میں سے چیزیں بھول گئی نہیں ہیں لوگوں کو, اب پتہ نہیں ہے نا کہ اس میں کیا ہے, ہمارے پاس ہے ہی نہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس جیسی ایک اور چیز پھر نازل فرما دی, اس جیسی کوئی اور آیت نازل فرما دی. تو کوئی اللہ تعالیٰ یہ جو منسوخ کرتا ہے آیت کو یا بھلوا دیتا ہے بالکل اور اس کی جگہ پہ کوئی اور لے آتا ہے. تو یہ ناسخ اور منسوخ کا پورا علم ہے. آپ کو پتا ہے نسخ کہتے ہیں نا, ایک چیز کو ہٹا کے اس کی جگہ دوسری چیز کو لے آنا, ٹھیک ہے. تو یعنی ایک حکم چل رہا تھا, پھر کچھ عرصے بعد دوسرا حکم آ گیا, تو جو بعد والا حکم ہے نا پہلے والے حکم کو اٹھا لیتا ہے, ہٹا دیتا ہے, منسوخ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. جس نے ہٹایا وہ اس کو کیا کہتے ہیں, ناسخ. اور جو حکم ہٹ گیا اس کو کیا کہتے ہیں, منسوخ. یہ سمجھنے والی تھوڑی سی بات ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب اس ایک رائے تو یہ ہے, کچھ علماء کہتے ہیں نہیں قرآن میں کوئی بھی نسخ ہے ہی نہیں ہے, لیکن اکثر کی یہ رائے ہے کہ قرآن میں ہے نسخ, یعنی کچھ چیزیں آئی ہیں پہلے آئیں پھر اس کے بعد منسوخ ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کبھی بھی کوئی نبوت ایسی نہیں ہے جس نے احکام میں نسخ اور رد و بدل نہ کیا, ہر نبوت میں نسخ ہوا ہے. تو نسخ کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو مثال سے میں بتاتی ہوں. مثال کے طور پہ ایک آیت آئی سورہ مجادلہ میں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے لگے تو پہلے صدقہ دے دیا کرو. ٹھیک ہے, یہ حکم آیا, یہ ایک ابتدائی حکم تھا. پھر فوراً ہی اس حکم کو ہٹا دیا گیا اور اس کی بجائے دوسرا حکم آ گیا. کیا حکم آیا کہ کیا تم ڈر گئے کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دینا پڑے گا, بس جب تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تم پہ مہربان ہوا. تو اب یہ یعنی اس کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس سختی کو ختم کر دیا. پہلی آیت جو لکھ دی گئی تھی اسے اللہ نے مٹایا نہیں, لیکن اس کا حکم اٹھا لیا, اب نہیں ہے ضرورت اس کے اوپر عمل کرنے کی. پھر اسی طرح پہلے ایک حکم آیا تھا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آیا اور وہ مال چھوڑ جائے تو اس کو چاہیے کہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے کہ کتنے کتنے پورشنز کس کو ملنے چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے میراث کی آیات اتار دی, اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ کتنے کتنے کس کو حصے ملنے چاہیے, وہ اللہ نے خود مقرر کر دیے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پیرنٹس کو اتنے ملے, میرے بیٹے کو اتنے دیے جائیں, بیٹی کو اتنے دیے جائیں, اللہ نے مقرر کر دیے. ٹھیک ہے, تو یہ اس سے منسوخ ہو گئے. تو کیوں ایسے کیا جاتا رہا, کیا وجہ تھی اس کی؟ اس میں بڑی حکمت ہے. حکمت کیا ہے کہ شریعت میں گریجولی حکم دیے گئے. لوگ اتنے اپنے جاہلانہ رسم و رواج میں اتنے ریجکٹ تھے نا, تو آہستہ آہستہ ان کو نا سٹیپ بائی سٹیپ تدریج کے ساتھ جو ان کے پرانے رسم و رواج تھے ان کو ختم کیا گیا اور نئے چیزوں کو انٹروڈیوس کرایا گیا. ٹھیک ہے, اچھا ان کو بہت, یہود کو بہت اس بات سے تکلیف ہوئی تھی کہ کیوں انہوں نے پہلے قبلہ, دیکھو ان کو بیت المقدس کا تھا, ان کا بھی قبلہ یہی تھا کہ پہلے وہ قبلہ تھا, اب یہ مسجد حرام کی طرف نماز پڑھنے لگے. تو لوگ کیا اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ مسجد حرام کو قبلہ بنانا ہے, تو پھر بیت المقدس کو پہلے کیوں بنایا گیا؟ تو پھر کیا پہلے نہیں اللہ جانتا تھا؟ ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہ ایسے اعتراضات کرتے تھے. تو ایک تو نسخ کا میں نے آپ کو یہ حکمت بتائی. دوسری حکمت کیا ہے کہ دیکھیں بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک حکم دیا جاتا ہے, پھر حالات چینج ہوتے ہیں تو دوسرا حکم آ جاتا ہے. مثلا پہلے مسلمان سیاسی طور پہ کمزور تھے تو جہاد سے روکا گیا, صبر کا حکم دیا گیا مکہ میں, لیکن جب مدینہ میں آئے حالات بہتر ہوئے تو پہلے حکم کو منسوخ کر کے جہاد کا حکم دے دیا گیا. تو جب حالات مکی ہوں گے تو اس مطابق چلیں گے, مدنی ہوں گے تو اس مطابق چلیں گے. پھر اسی طرح شراب کا, جیسے یہ پہلے جو میں نے مثال دی کہ گریجولی کرنے کی, تو شراب کی حرمت کی مثال ہے نا اس میں. آپ دیکھیں کہ پہلے کہا گیا کہ شراب کے اندر گناہ زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے. پھر کہا گیا کہ جب تم نماز میں ہو تو تب شراب نہ پیو, نشے کی حالت میں نہ ہو. پھر اس کے بعد آخر میں شراب کو حرام کیا گیا. تو تین سٹیپس میں یہ حرام ہوئی, تین کس آیات طرح کی آیات نازل ہوئیں اس کو حرام کرنے کے لیے, کیونکہ وہ لوگ اتنے زیادہ شراب اور اس کے عادی تھے تو وہ ان کو آہستہ آہستہ کر کے اس کو کہتے ہیں اس سے بہتر حکم لایا جانا نا, نأتی بخیر منہا, اس سے بہتر حکم لایا گیا. وہ ہونی تو حرام تھی ہی الٹیمیٹلی, لیکن ایک دم کہہ دی جاتی تو مشکل ہوتی, اس لیے گریجولی کیا گیا. तो कुराने पाक में तीन तरह का नस्ख है, एक है तिलावत और हुक्म दोनों मंसूख हो गए, तिलावत भी नहीं है अब उसकी और हुक्म भी उठ गया। इसकी मिसालें क्यों मिलती है, जैसे नुनसिहा में भी आया ना कि अल्लाह ताला महव कर देते हैं, बुला देते हैं, कि लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सूरत याद की थी, उसको वो पढ़ते थे, तो एक दफा रात की नमाजें पढ़ना शुरू किया, पढ़ना चाहा उन्होंने लेकिन याद ही नहीं आ रही। घर आके वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मंसूख हो गई है, यानी गुज़िश्ता रात ये भुला दी गई है, दिलों से निकाल दी गई है, तो तुम गम ना करो, बेफिक्र हो जाओ। तो अल्लाह ताला ने वो उठा ली, ठीक है, उसकी कोई वजह होगी, अब नहीं उसकी वो, यानी अब उस हुक्म की जरूरत नहीं होगी, अल्लाह को मसलहतें पता है। फिर नंबर टू नस्क कौन सा होता है, जिसमें हुक्म उठ गया लेकिन तिलावत अभी भी मौजूद है। जैसे अभी मैंने आपको मिसाल भी दी है कि हुक्म उठ गया लेकिन अभी तक तिलावत करते हैं, कि आपको जैसे सूरह मुजादला की आयत की मैंने आपको मिसाल दी है, या इसी तरह रोजों की मिसाल है कि जो लोग अभी रोजे की ताकत रखते हो वो एक मिस्कीन को फिदिये के तौर पे खाना खिला दें। तो अब ये शुरू शुरू में जब लोग मुसलमान हुए थे तो अभी रोजे रखने के आदी नहीं थे, तो चाहे आप रोजा रख लो चाहे फिदिया दे दो, ये उनके पास चॉइस थी। तो यानी वो अभी तिलावत हम करते हैं लेकिन हुक्म बाकी नहीं है, अभी इसके ऊपर अमल नहीं करना, कि कोई आज भी कह दे कि चलो मैं रोजा नहीं रखता और मैं सिर्फ फिदिया दे देता हूँ। तीसरा नस्क कौन सा है जिसमें हुक्म भी अभी मौजूद है लेकिन तिलावत मंसूख हो गई, जैसे रजम की आयतें। रजम की आयतें पहले कुरान में थी, लेकिन यानी शादीशुदा अगर जिना करे तो उसको रजम कर दिया जाए, पत्थर मार मार के मार दिया जाए। ये आयात कुरान में थी लेकिन उसके बाद चूंकि लोग इतने ज्यादा फेमिलियर थे इनसे तो ये आयात उठा ली गई, लेकिन हुक्म अभी भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी रजम किया गया और बाद में भी, ठीक है। तो ये मैंने आपको नस्क की कुछ बातें बता दी कि नस्क कैसे होता है। तो कुरान में बहुत थोड़ी सी, बल्कि इस चीज का इल्म होना जरूरी है। अब तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तफासीर हैं तो आराम से देख लेते हैं, लेकिन हजरत अली के का एक वाकया मिलता है कि एक दफा आप मस्जिद नबी में तशरीफ लाए तो एक आदमी वाज कर रहा था, तो आपने पूछा कि तुम कुरान के नासिख और मनसूख की आयात के मुतालिक जानते हो, उसने कहा नहीं, तो आपने फरमाया हमारी मस्जिद से निकल जाओ, आइंदा कभी यहाँ वाज ना करना, यानी तुम खुद भी हलाक हो गए। फिर ये फास फरमाया तुम खुद भी हलाक हो गए, दूसरों को भी हलाक करोगे, यानी कोई आयत अगर मनसूख हो गई है तो उसको कोई लेके बैठ जाए और कहे कि हाँ अल्लाह ताला ने तो ये फरमाया कि बस नमाज उस वक्त जब नमाज पढ़े उस वक्त ना नशा करो, तो हम तो इसके ऊपर अमल करेंगे, तो हालांकि ये तो मनसूख हो गया हुक्म, ठीक है, लेकिन अल्लाह को पता है इसकी हिकमतें। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, क्या तुम्हें ये नहीं बात जानते कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है, वो जो चाहे करे, जैसे मर्जी हुक्म दे, पहले लेकर आए या बाद में लेकर आए, या उसके जैसा ही कोई हुक्म ले आए उसके बाद। अलम तालम, क्या नहीं जानते तुम, अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाती वल अर्द, कि अल्लाह की ही बादशाहत है आसमान और जमीन में। तो जो बादशाह होता है क्या उसको इख्तियार नहीं है कि वो अपने हुक्म को बदल दे, जबकि उसमें हिकमतें हैं। जो बादशाह है वो जानता है मेरी मखलूक की, जो खालिक है वो उसको पता है मेरी मखलूक की क्या जरूरियात है, किस तरह से इनको अहकामात दिए जाने चाहिए। देखिए एक बच्चा अभी छोटा सा है, आप उसको बिल्कुल 4 महीने के बच्चे को कोई बिरयानी तो नहीं खिलाएंगे, अगर खिलाएंगे तो उसका क्या हाल होगा, जब जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो फिर ही आप उसकी जैसे हालात हैं, जैसे उसकी जैसे वो परवरिश पाता है तो उसके अंदर इतनी ताकत आती है कि वो उस चीज को ले सके। तो यही बात थी, उस सोसाइटी ने अभी इतना इवॉल्व नहीं किया था, जैसे जैसे आगे आगे एडवांस होती गई वो उस तरह से फिर उनको अहकामात दिए गए। और फिर जहां तक ये बात है कि तौरात में जो अहकामात आए थे वो क्यों चेंज हो गए, उनके जो अहकामात थे बहुत मुश्किल थे। इस शरीयत में चूंकि रहती दुनिया तक क्यामत तक रहना अल्लाह ने आसान कर दिया वो अहकामात, और कई हुक्म उनको इसलिए मिले थे कि उन्होंने खुद ही अपने ऊपर वो चीजें हराम कर ली थी, या कई उनको हुक्म मिले थे जो उनके गुनाहों की वजह से उनको एक सजा के तौर पे उनको कुछ चीजें हराम कर दी गई थी। तो अल्लाह ताला ने वो मुश्किल इस उम्मत के ऊपर से उठा ली, ठीक है। तो इसमें सारी में हिकमत है अल्लाह की, وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير, اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. اگر تم پھر بھی انہی باتوں میں پڑے رہتے کہ کیوں اللہ نے ایسے کیا, کیوں ایسے ہو گیا, تو پھر ٹھیک ہے. اگر تم نے بات نہیں ماننی اور اسی طرح اڑے رہنا ہے تو یاد رکھو اللہ کے سوا پھر کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے. تم اللہ کی بات کو نہیں سمجھتے ہو, ان کے اوپر اعتراضات کرتے ہو, تو پھر بتاؤ تم اللہ کو چھوڑ کے جاؤ گے کہاں؟ کوئی بچانے والا ہے تمہارا؟ کوئی مددگار ہے؟ کوئی دوست ہے جو اس کے علاوہ ہو تمہارے لیے؟ پھر یہ بھی پتا چلتا ہے نا کہ اللہ تو ہمارا ولی اور ہمارا نصیر ہے, پھر کیا وہ کوئی ایسے احکامات دے گا ہمیں جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوں, ناقابل عمل ہوں؟ وہ تو بڑا شفقت کرنے والا ہے, وہ ولی ہے, دوست ہے, قریب ہے. ولیہ کا مطلب ہوتا ہے قریب. جو ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل, کیا تم یہ چاہتے ہو, یا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسے کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے؟ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیسے سوال کیے گئے تھے, وہ جو گائے کو ذبح کرنے کے وقت تھا, کیسا رنگ ہو, کیا ہو, آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں, گائے جوان ہو کہ بوڑھی ہو, کیسی ہو, آپ ہمیں بتائیں. وہ کیوں کرتے تھے سوال, کیا وجہ تھی ایسے سوال کرنے کی؟ عمل نہیں کرنا تھا نا, نیت ہدایت کی نہیں تھی کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ واقعی ہم عمل کرنا چاہتے ہیں. نیت کیا تھی کہ کسی طرح یہ حکم ٹالی جائے, ہمیں کرنا ہی نہ پڑے. تو اے مسلمانوں, کیا تم سوال کرتے ہو اپنے رسول سے جیسے کہ وہ سوال کرتے تھے؟ یہود اصل میں خود تو سوالات کرتے ہی تھے, مسلمانوں کو بھی نا فضول سوال کرنے پہ اکساتے تھے, ایسے سوال جن سے ایمان کو خطرہ ہو. ہاں ہم تو تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں, اور ہم تو تمہارے دین پہ ایمان لے آتے, اس تمہارے مذہب پہ ایمان لے آتے, لیکن کیا کریں اس کے اندر دیکھو یہ بات ہے, یہ بات ایسے کیوں ہے, پھر ویسے کیوں ہے. اب مسلمان وہی باتیں سنتے تھے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے ان کی باتوں میں آ کے. آج بھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, کسی آفس میں جاب کرتے ہیں, وہاں پہ جو غیر مسلم سوال کرتے ہیں نا, آپ کے دین پہ اعتراض کرتے ہیں, وہی لے کے ہم چل پڑتے ہیں اسکالرس کے پاس, پھر ان سے پوچھتے ہیں یہ کیوں ہے ہمارے دین میں, ایسے کیوں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی, حضرت عائشہ کی عمر اتنی چھوٹی تھی اس وقت کیوں نکاح ہوا, یہ ایسے کیوں ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا, کتنے سوالات ہیں, لونڈیوں سے کیوں یہ ہے, وہ کیوں جائز ہے, فلاں. وہ سوالات نہیں ہوتے, وہ اعتراضات ہوتے ہیں, وہ ڈاؤٹس ہوتے ہیں, وہ اینٹی اسلامک پروپوگینڈا سے متاثر ہو کے لوگ کرتے ہیں. جب آپ غیر مسلموں سے اس طرح کے سوالات سن سن کے اور آ کے اپنے یہاں پوچھتے ہیں, تو اس سے ہدایت لینا تو مقصد نہیں ہوتا, ان سوالوں میں ہی وہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں اعتراض ہے اس بات پہ, ایسا کیوں ہو گیا. اس زمانے میں بھی اسی طرح متاثر ہو کے آتے تھے جو کمزور ایمان والے مسلمان ہوتے تھے, وہ ان سے سن سن کے آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کرنے لگتے تھے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, اور جو کوئی بدل دے گا کفر کو بدلے ایمان کے. یہ بات کیوں آئی, کفر کو بدلے ایمان کے, ایمان دے کے اور کفر لے لے گا, ابھی تو سوال کی بات آ رہی تھی. اصل میں بات یہ ہے کہ بعض سوال انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں, جن میں اعتراضات ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر, جس میں اپنے دین میں ڈاؤٹس ہوں, اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا, پھر یہ کیوں ہوا, کم اتنے مسلمان, اتنے انسان مر رہے ہیں, تو اگر اللہ ہے تو پھر ان کو کیوں نہیں کھلاتا, ایسے کیوں ہے, ویسے کیوں ہے, اللہ کو تو پہلے ہی یہ پتا تھا, پھر اس نے یہ کیوں نہیں کیا. یعنی اس طرح کی باتیں کہ جو ایک ایمان والا تو نہیں کر سکتا, ایسی باتیں کرتے ہیں, ایسے سوال کرتے ہیں, وہ سوال نہیں ہوتے, وہ کفر ہے. تو یہ تو لے کے انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں. تو جس نے یہ کر لیا فقط دل سوا سبیل, تو وہ تحقیق, وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. دیکھ لیں کثرت سوال بعض دفعہ انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے, صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے. سوچ سکتے ہیں آپ کتنے کیئرفل ہو کے انسان کو سوال کرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ سوال کی, آپ کی دیکھیں سوال مختلف انٹینشن سے کیے جاتے ہیں, مختلف آبجیکٹو ہوتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں سوال کرنے کے. اگر تو اس میں ہدایت پانا ہے کہ میں نے عمل کرنا ہے, مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کام میں کس طرح سے کروں, یہ چیز میں کس طرح سے کروں, وہ بات ایک الگ بات ہوتی ہے. اور ایک یہ سوال ہے جس میں میرا تو مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ اگر میری مرضی کے مطابق بات ہوئی تو ٹھیک ہے میں مان لوں گی, اگر نہیں ہوئی تو میں نے کرنا تو وہی ہے جو میرا دماغ کہہ رہا ہے, یا جس میں اعتراض ہو, یا جس میں اللہ کی ذات کے اوپر, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسی گستاخی ہو, اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی ایسی بے ادبی کی بات ہو, تو وہ تو انسان کو کفر تک لے جائے گی. تقدیر کے بارے میں بعض دفعہ لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جو ان کو کفر تک لے جائیں. تقدیر کا کے اوپر ایمان, آپ کو پتا ہے نا ہمارے ایمانیات میں سے, ہمارے ایمان لانے میں سے ایک ایمان تقدیر پہ ایمان ہے, اور وہ اسی تقدیر کا انکار کر دیتے ہیں. ہماری تو سمجھ میں ہی نہیں آتی بات, پھر یہ کیوں ایسے ہے, پھر وہ ایسے کیوں ہے, پھر اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا تو پھر ہمارا کیا قصور ہے, پھر ہم یہ ایسے, یہ کہاں تک لے جائیں گے. تو اس میں بہت بحث کرنا, جرا کرنا, اعتراض کرنا انسان کے ایمان کو کفر میں بدل دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے لوگ بہت زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے. اسی طرح آپ دیکھیں کہیں آپ درس دے دیں, کسی ٹاپک میں درس ہو رہا ہوگا, اس کے بعد کیا سوال ہے, کیا میلاد کرنا ٹھیک ہے, کیا نیل پالش لگا کے پھر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, تو کیا صرف یہی دین ہے, یعنی کیا صرف یہی مقصد ہوتا ہے آپ کا کہ یہ بس اسی کے گرد زندگی گھومتی ہے, جو کہا گیا اس کو نہیں سننا, اس کے بعد یہ سوال ہے. اس لیے جیسے میں نے آپ کو کہا نا مختلف آبجیکٹو ہوتے ہیں, یہاں تو یہ دیکھنا ہوتا ہے یہ کس مسلک کی ہے, یعنی وہ ساری بات جو کہی وہ کچھ سنی ہی نہیں, یا پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے لائف سٹائل جو ہمارا چل رہا ہے اس کے مطابق یہ جواب دیتی ہیں کہ نہیں. اگر اس کے مطابق جواب مل گیا تو پھر ہم ان کا نام لگا کے کہہ دیں گے فلاں درس پہ ہم گئے تھے انہوں نے تو یہ کہا تھا, اور اگر ہمارے مطابق جواب نہیں دیتی تو پھر ہم اپنے طریقہ کرتے رہیں گے, ہم نے کون سا بدلنا. اچھا کسی جگہ پہ کوئی بات سنیں گے یا کوئی ہمارے سے ریلیٹڈ مسئلہ بھی نہیں ہوگا, بس جسٹ فار دا سیک آف کوسچن ایسے ہی سوال کرتے رہیں گے, تو ہمیں شوق ہی ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ سوال ضرور کرتے رہنا. یہ بہت زیادہ کثرت یعنی سوال کرنا نا یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضول بک بک کرنے کو, مال کو ضائع کرنے کو, اور بہت زیادہ سوال جواب کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسندیدہ چیزیں ہیں یہ تینوں کام. تو اس لیے کیئرفل ہو کے سوال کیا کریں, جب سوال کرنے لگے یہ سوچیں کہ میرے سوال کو 10 لوگ 100 لوگ سن رہے ہیں, کہیں ان کے دل میں بھی تو نہیں شبہات پیدا ہو جائیں گے, میرے تو دماغ میں شیطان نے کوئی شبہ ڈال ہی دیا, کوئی شک ڈال ہی دیا, میں شک کا کیڑا دوسروں تک تو نہیں ٹرانسفر کر رہی, تو میرے سوال کرنے سے کوئی فائدہ ہے یا یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا میرے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ لوگ برائے مہربانی گروپس میں بھی فضول سوالات کرنے سے پرہیز کریں, کلاس میں بھی فضول سوالات نہ کریں جس سے دوسروں کا بھی وقت ضائع ہو اور آپ کا اپنا بھی ہو. جس چیز کا تعلق آپ کے عمل سے نہیں ہے وہ سوالات آپ کے لیے جانے نہیں جانے کوئی ایسا نقصان نہیں ہو جاتا. آپ پھر دیکھیں, یاد رکھیں میں نے آپ کو پہلے دن بھی بتایا تھا علم کے لیے کیا چیز ضروری ہے, صبر. موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے بہت سوالات کیے تھے, اس کی وجہ سے کیا ہوا, پھر علم سے محروم ہو گئے. حضرت علیہ السلام نے فرمایا تھا نا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, کیونکہ کچھ جاننے کے لیے کچھ سیکھنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے, جو صبر نہیں کر سکتا نا وہ علم سے محروم رہتا ہے. آپ اس کے لیے وقت کا انتظار کریں, وقت کے مطابق آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا, اور وہی وقت ٹھیک ہوگا آپ کے جواب ملنے کے لیے, وہی وقت ٹھیک ہوگا, کیونکہ آپ اس وقت اتنے میچیور ہو چکے ہوں گے, اس ایج کو پہنچ چکے ہوں گے جس کے لیے آپ کو وہ جواب ملتا ہے تو آپ اس کو ہضم کر سکیں. وہی جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی ہے, اب آپ ایک چھوٹے بچے کو ایسی غذا کھلا دیں جو کہ ایک بڑے کی ہو, تو کیا کرے گا وہ, کیا اس کو ہضم کر سکے گا؟ اسی طرح آپ ابھی اسی طرح ہیں کہ جیسے بیبی سٹیپس لے رہے ہیں, ابھی آپ ایک بیبی ہیں علم کے میدان میں. اس وقت اگر آپ کو نہاریاں اور حلیم اور بریانیاں کھلا دیں گے تو پھر اس وقت کیا حال ہوگا آپ کا؟ تو بہت ساری چیزیں ابھی اس وقت آپ نہیں سمجھ سکتے, آپ کی بیس نہیں بنی ہوئی ابھی اس کے لیے, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں سارے سوالات کے جواب مل جائیں, ایک دن میں سارا نالج آپ کو گھول کے پلا دیا جائے, یہ پوسیبل نہیں ہے. تو اس کے لیے صبر کرنا ضروری ہے. صبر کے ساتھ چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی ایک دن آپ اس ایج کو پہنچ جائیں گے کہ پھر ساری چیزیں جب آپ کو گریجولی آتی جائیں گی آپ اس کو لیتے جائیں گے, جذب ہوتی جائیں گی. اس لیے کثرت سوال سے پرہیز کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اوپر بھروسہ کرنے والا, توکل کرنے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنتے ہیں.
ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم, والله يختص برحمته من يشاء, والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها, ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض, وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل, ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.